بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 فروری 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة عراف کی دو آیات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خصوصی شانیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی کون ہیں، فالوورز ہیں کون، وہ معیار ہے جو قرآن مجید نے اس مقام پر دیا. دیکھیے، عام طور پر قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس چیز پر بہت زیادہ زور ہے وہ اطاعت رسول. نبی یا رسول، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. رسول بالخصوص اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، سفیر، اور وہ اللہ کی جگہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. کیونکہ اللہ کی طرف سے معین ہے، لہذا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا نمائندہ ہے، اس کی اطاعت کرو. عبادت تو اصل میں اللہ کی ہے، بندگی کے لائق صرف وہ ہے، لیکن اس رب کی اطاعت ہم کیسے کریں گے، اس کی بندگی کیسے بجا لائیں؟ اس کے لیے فرمان دیں گے، راستہ بتائیں گے، طریقہ بتائیں گے، احکامات دیں گے، ہدایات دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس رستے پر چلو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی شخص کہے کہ میں براہ راست اللہ کی اطاعت کروں گا، کوئی نبوت کوئی رسالت درمیان میں جو ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا، ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں تو بس اپنے خالق و مالک کو ماننے والا ہوں، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر رسول کی اطاعت کرو. من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اطاعت پر بہت زیادہ زور ہے. اسی طرح مختلف مقامات پر کہیں محبت کا تذکرہ، بالخصوص ادب، احترام، تعظیم. کسی ایک جگہ پر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ان کے مددگار بننے کا ذکر بھی آیا، اور پھر جو ہدایت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی ہدایت یہ قرآن، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا تذکرہ بھی آپ کو ملے گا. لیکن یہ ساری چیزیں یکجا ہوئی ہیں اس مقام پر، ایک ہی آیت میں تمام تقاضے بیان کر دیے کہ واقعی اگر تم اللہ کا نبی مانتے ہو، انہیں اللہ کا رسول مانتے ہو اور ان کے فالوور بننا چاہتے ہو تو راستہ پھر یہ، اس کے تقاضے ہی. تو اس آیت میں سب سے پہلے تو، اب میں اس کا پس منظر بیان نہیں کر رہا، پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان ہو چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کے حوالے سے ہی ساری بات آئی ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین شانوں کا تذکرہ ہے، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، گفتگو ہو چکی ہے لیکن چند باتوں کا اضافہ کروں گا یہاں پر. وہ نبی رسول امی جب آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ کلام اس وقت ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ کیا کریں گے؟ معروف کا حکم دیں گے اور منکرات سے روکیں گے. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ کام تو ہر نبی ہر مجدد کرتا ہے، خیر کی دعوت، خیر کی طرف بلانا، برائیوں سے، گناہوں سے، منکرات سے روکنا. یہاں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیوں ہے؟ اس کا اصل سبب یہ ہے کہ منکر اور معروف کا تصور جو ہے وہ دنیا میں بگاڑ دیا جاتا ہے. کچھ ابلیسی قوتیں جو ہیں، جو ابلیس کے ایجنٹ ہیں، وہ ان تصورات کو بگاڑتے ہیں اور اس کے لیے بڑے سازش کے تحت بڑی لمبی پلاننگ کے ساتھ ان تصورات کو مس کیا جاتا ہے. ورنہ یہ تصور بنیادی طور پر ہر انسان کے اندر موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر الہامی طور پر برائی اور تقویٰ، خیر اور شر، اس کا علم ودیت کر دیا، جس کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ بڑے آسانی سے بہت سے معاملات کو تو جج کر سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نیکی ہے، یہ شر ہے. جھوٹ بولنا برائی ہے، دوسرے کو تکلیف دینا، کسی کا حق غصب کرنا گناہ ہے، کسی کی مدد کرنا نیکی ہے، وعدے پر قائم رہنا، دنیا میں ہمیشہ اس کو ایک اچھا وصف سمجھا گیا، وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا اس کے برعکس ایک عیب ہے، امانت کی پاسداری کرنا، جیسے اس زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 2500 سال سے وہاں نبوت اور رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا اس خطے میں، انوار نبوت سے محروم تھا وہ خطہ، جزیرہ نما عرب جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. لیکن آپ کی جو دو بڑی بڑی خوبیاں تھیں ان کا اعتراف وہاں کے لوگ کرتے تھے بعثت سے پہلے ہی، الصادق الامین، یہ سرٹیفیکیشن تھی، یہ آپ کے کردار کے حوالے سے ان کی اپنا اعتراف تھا کہ واقعی بہت اونچے کردار کا حامل ہے یہ شخص، الصادق، سچ بولنے والا ہر حال میں، الامین، ہر معاملے میں امانت اور دیانت پر قائم رہنے والا. کچھ چیزیں بنیادی ہیں لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں شیطان جو ہے اس کے اندر در اندازی کرتا ہے اور منکر کو شر بنا دیتا ہے، اور شر اور منکر کو جو ہے وہ معروف بنا دیتا ہے، اور معروف کو منکر بنا دیتا ہے. اس دور میں جو سب سے بڑا کام شیطان نے کیا ہے، انسان کا جو حسن ہے، انسان کا ایک بہت اہم وصف جو اس کی فطرت کا حصہ ہے وہ حیا ہے. اس حیا کی چادر کو جس سازش کے تحت اور جتنی منصوبہ بندی کے تحت اتارا گیا، آپ ذرا غور کیجئے، اور خاص طور پر عورتوں کا تو زیور ہی حیا ہے. عورت کے اندر جو اصل اس کی جاذبیت ہے، اس کے اندر جو نسوانی حسن اللہ نے رکھا ہے، اس میں سب سے خوبصورت پہلو اسی حیا کا جو ہے وہ انداز. لیکن اس چیز کو کیسے ویسٹ نے، اور ہمارے اصل میں ابلیس کے ایجنٹ اس وقت یہود ہیں، یہ یہود کی ساری سازش ہے، کچھ عرصے پہلے تک جیسے کہ جسٹس ندیر صاحب بھی اس دن فرما رہے تھے کہ وہاں کی یورپ کی جو شریف زادیاں تھیں وہ باہر نکلتے وقت جو ہے ہاتھ میں بھی گلوز ہوتے تھے، لباس بھی پورا ہوتا تھا، اوپر ہلکی سی چادر وہ جو ہے وہ باریک سی لٹکائی ہوتی تھی، جالی دار ایک پردہ سا بھی. پھر کیسے رفتہ رفتہ یہ سارا معاملہ ہوا، یہ بہت گھناؤنی سازش، خاص طور پر عورت تو ہے ہی چھپانے کی چیز، اس کو بالکل برہنہ کر کے رکھ دیا، یہ ایک کئی سو سال کی محنت کا نتیجہ جو فطرت کے اندر سب سے بڑا بہت ایک نمایاں معروف تھا اسے منکر بنا دیا کہ عورت چھپنے کی کوشش کرے. عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز، مستورات، مستور کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی شے. اور کیسے بدلا گیا اس معاملے کو، مجھے جب امریکہ فرسٹ ٹائم جانے کا اتفاق ہوا تو یہ بات منکشف ہوئی کہ بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو وہ ٹی وی پروگرامز وہاں پر آتے ہیں اور کارٹون فلمیں جو آتی ہیں، پہلے دن سے اس کی جو ٹریننگ دی جا رہی ہوتی ہے اور جو چیز انجیکٹ کی جاتی ہے ذہن میں وہ کیا ہے کہ مرد تو پھر بھی کپڑے پہن لے کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کا لباس بس وہ دو دھجیاں ہیں صرف. یہ ایک مسلسل پہ ہم ایفرٹ سے انسان کی اس فطرت کو مس کیا گیا. آسان نہیں ہے. حیا، اور آپ دیکھیں کہ اس تھریش ہولڈ لیول کو کیسے ہمارے ہاں بھی کم کیا جا رہا ہے. یہ سارا جو فحاشی اور اڑیانی کا سیلاب چینلز کے ذریعے آیا، آج سے 10-15 سال پہلے جس کو بیٹھ کر تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ فیملی بیٹھ کر ایسے مناظر دیکھ سکتی ہے، اب بیٹھ کر دیکھتے ہیں. اب وہ چیزیں جو ہیں جو وہاں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر بھی عام ہو رہی ہیں. ایلیٹ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر وہ کلچر بالکل عام ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. حیا کے پردے اٹھا دیے گئے، اور یہ وہ چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اصلاً تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، پھر اس کے والدین ہیں جو کوئی یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، یعنی والدین اور معاشرہ اس کی تربیت کر کے اسے اس فطرت سے ہٹاتا ہے، فطرت اسلام سے. یہ ہے جو پھر اس کے بعد تصورات ہی بدل جاتے ہیں معروف اور منکر کے. لہذا ابدی تصورات معروف اور منکر کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے نوع انسانی کو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کیے. آپ فیصلہ کریں گے کیا چیز معروف کے مطابق ہے، کیا معروف ہے، کیا منکر ہے، کیا فطرت کے مطابق ہے، کیا خلاف فطرت ہے. معاشرے تو مس ہو چکے ہوتے ہیں، انہیں کیا معلوم. اور یہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اوباما کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جارج بش کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ پوپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ کسی کے ہاتھ میں نہیں، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ حقیقت، معروف اور منکر. یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت گہری بات. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اب ترجمہ کر کے گزروں گا. ہر پاکیزہ چیز کو حلال قرار دیں گے جو انسان کے لیے مادی طور پر، روحانی طور پر پاکیزہ ہے. اس سے نوع انسانی کیوں محروم رہے؟ اسے حلال قرار دیں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی یہ بات سمجھ لیجیے کہ جو چیزیں حلال ہیں اصل میں دین میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حلال قرار دیا، وہی مادی اور روحانی اعتبار سے طیب ہیں، پاکیزہ ہیں، نفع بخش. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بھی خبیث چیزیں ہیں انسان کے لیے مضر ہیں، خواہ وہ مادی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہوں، اور خواہ روحانی اعتبار سے، ان کو حرام قرار دیں گے. یعنی یہ حرام قرار دینا پابندی نہیں ہے، یہ خام خواہ کی پابندی نہیں ہے، ریسٹرکشن کہ روک دیا یہاں سے. حقیقت میں وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تھی، تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور نو انسانی کے کندھوں پر پڑے ہوئے بوجھ اور گردنوں میں ڈلے ہوئے جو توق ہیں مختلف غلامیوں کے، ان سب سے نجات دیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وضاحت میں نے بہت تیزی میں کی تھی کہ سب سے پہلے نجات دلائی آپ نے ملوکیت کے جبر اور استبداد سے. انسان کو متعارف کروایا کہ ہر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو محترم ہے، ہر انسان کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو آزادی دی ہے. اسلام قبول نہ کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، یہ دار الامتحان ہے، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا جائے گا. ہاں البتہ جب کوئی شخص اپنے ذاتی ثواب دید سے، اپنے ذاتی فیصلے کی بنیاد پر اسلام کو قبول کرتا ہے تو اب بعض چیزوں کی پابندی اسے اسلامی حکومت کرواتی ہے، جبرن بھی کرواتی ہے. لیکن اسلام میں داخل ہونا یا داخل نہ ہونا، اس کا فیصلہ، اس میں کوئی جبر نہیں. حقوق، حقوق انسانی، آزادی ہے رائے، لیکن وہ آزادی جو ہے وہ مادر پدر آزادی نہیں ہے جو یورپ کے اندر ہے، وہ بھی فطرت کے مطابق، وہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے حوالے سے ہے کہ اس کو کراس نہ کیا جائے اس میں، اور جو اصل فطرت ہے اس پر کوئی غیر معمولی، غیر ضروری پابندی نہ ہو. یہ ہے وہ کتنے بندھنوں سے آزادی دی ہے. تین طرح کے جبر ہیں انسانوں پر، سیاسی جبر جس کی اس وقت شکل تھی ملوکیت، مونارکی، پوری دنیا میں ملوکیت کا نظام تھا، ملوکیت کی جڑوں کو ہلا دیا، بلکہ توڑ پھوڑ دیا اس نظام کو، اور نیا نظام جو دیا ہے اس میں انسانوں کے حقوق ہیں، انسانی جان کا احترام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے عدل فراہم کرنا، امن و امان فراہم کرنا، بنیادی ضروریات کی کفالت، بیسک نیسیسٹیز ریاست کے ذمے ہیں. یہ جملہ جو ہے وہ ایسے ہی کوئی مبالغے والی بات نہیں تھی کہ فرات کے کنارے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا آخرت میں. یہ احساس ذمہ داری. اور پھر بادشاہوں کا کام تو ہوتا ہی تھا خدمت کروانا، خدمت کروانا. یہاں تصور دیا سید القوم خادمہم. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، عوام کی صورتحال، کہیں کوئی شخص کسی تکلیف میں ہے، کہیں کسی ظلم کے شکار تو نہیں ہو گیا. بہت سے واقعات ہیں، ایک گھر سے جو ہے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص مسئلہ ہے. بہت دیر تک سنتے ہیں، پھر دستک دیتے ہیں، کیا ہوا؟ تو اس کی ماں بتاتی ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. رات کے وقت نصف شب کے قریب جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، تو میں نے صرف جو ہے ہڈیا میں پانی ڈال کر رکھا ہوا ہے بچے کو بہلانے کے لیے، لیکن کچھ نہیں ہے کھانے. جو اسی وقت جاتے ہیں اور اپنے گھر سے اپنی اہلیہ کو بھی بلاتے ہیں، تو وہ شاید دوسرا واقعہ تھا، لیکن خود اٹھا کر آٹے کی بوری اور ضروری چیزیں جو ہے وہ آ کر پہنچا کر آتے ہیں. خلیفہ وقت، سید القوم خادمہم والی بات جو ہے یہ محض مبالغہ نہیں ہے، یہ کر کے دکھایا گیا. اس دور میں جبکہ ملوکیت کے سوا اور کوئی تصور ہی نہیں تھا، بادشاہوں کا کام کیا ہے؟ ہر وقت مقبلی گزیروں کے اندر خدمت کروانا اپنی، اور کیا. اور ساری جو ہے وہ عیاشی ہو رہی ہے کس پر؟ عوام کے خون پسینے کی کمائی پر. انہیں حقوق کوئی نہیں دینے، لیکن ان کا سب کچھ چھین لینا ہے. اس دور میں وہ نظام متعارف کروایا تو ملوکیت کے جبر سے آزادی دلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جبر مذہب کے نام پر ہوتا ہے. تم بہت گناہگار ہو، وہ رب بہت اعلی ہے، اونچا ہے، تم براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے، ہماری مٹھی گرم کرو، ہمیں نظریں نظرانے پیش کرو، تو ہم تمہاری بات پہنچائیں گے. اب ایک آدمی جو ہے وہ واقعی اپنے رب سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, دعا کرنا چاہتا ہے, اسے لو لگانا چاہتا ہے, راستے میں یہ بار لارڈز بیٹھے ہوئے, بھتا لینے والے, تاوان لینے والے, ہر دور میں وہ پنڈت ہو, وہ پروہت ہو, وہ پادری ہو, اور آج کل اکثر پیروں کا معاملہ بھی یہی, لفظ پیر سے سب الفاظ شروع ہوتے ہیں, دنیا دار دنیا پرست ان میں جو آ چکے ہیں کیا کر رہے ہیں, عوام اپنے خون پسینے کی کمائی لا کر ان کے قدموں میں رکھتے ہیں ایک دعا کرانے کے لیے, اور ان کے اپنے حالات کیا ہیں ذرا دیکھیے کبھی, گھر پیر کا کیا ہے, بجلی کے چراغوں سے ہے روشن, اور ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اس دور میں اقبال نے کہا تھا. مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. بہرکیف یہ ساری صورتحال مذہب کے نام پر جبر, استبداد, ظلم, عوام پر ناروا پابندیاں لگانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جکڑ بندیوں سے بھی نو انسانی کو آزادی دلا دی تھی, یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ آزادی جو ہے پسند نہیں آ رہی, ان ساری جکڑ بندیوں سے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلائی تھی وہ ہم نے دوبارہ اپنے اوپر اوڑھنی, جو آپ کی رحمت کے بڑے عظیم مظاہر اس دنیا کے تھے, دنیا میں اصل رحمت تو یہ, آج خود مسلمان اس سے محروم, باقی اصل رحمت کا ظہور تو آخرت میں ہوگا, لیکن جو دنیا کے لیے رحمت تھے اس عالم کے لیے بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے, رحمت للعالمین, اس کے مظاہر کہاں ہیں اس وقت, تبھی انسان شکوہ کرتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, پروردگار تیری ساری رحمتیں تو ادھر ہیں, جو تیرے دشمن تیرے دین کے دشمن تیرے نام لیواؤں کے دشمن ہیں انہیں ساری دنیا کی راحتیں آسائشیں فراہم ہو گئی ہیں, وہ موج کر رہے ہیں, انہیں دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے, انہیں کے ہاتھ میں اختیار ہے اقتدار ہے, لاٹھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے, تم بے بس لاچار مجبور مقہور, اصل میں تو اس رحمت سے ہم نے خود ہی کنارہ کشی اختیار کی ہے, اس کی صدا بھگت رہے. اور تیسری شے یہ ہے معاشرتی جبر, معاشرے کے اندر امیر طبقہ دولت مند طبقہ خوشحال طبقہ جو ہے وہ کچھ پیس سیٹ کر دیتا ہے, شادی کے موقع پر یہ رسومات ہوں گی, ان ان چیزوں کا اہتمام ہوگا, ولادت کے موقع پر یہ کچھ ہوگا, مرنا بھی آسان نہیں ہے, وہ شخص جو ہے وہ اپنی جان تو ختم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, اس کے پیچھے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے کہ اب ہمیں کیا کچھ کرنا ہے, مرگ کے اوپر بے شمار رسومات, خرچ, ڈھیروں خرچ, وہ ایک طبقہ سیٹ کر دیتا ہے اور باقی سب جو ہیں اس مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلیں, اور اس کے اوپر ہر موقع پر خرچ کا بے حساب بوجھ ہے جو پڑتا ہے غریبوں کے اوپر, عوام الناس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا اور جو اسوہ قائم کیا ان سب بوجھوں سے نجات دلائی تھی, شادی بھی ایسے کر کے دکھایا, خود اسوہ قائم کیا ہے کہ لڑکی کے والد پر لڑکی والے پر ایک پیسے کا بوجھ بھی نہ آئے, وہ واقعی رحمت ہو, اور ولیمہ بھی کرو تو اس کے اندر اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو, سادگی سے ہو, خوشی میں شریک کرو, اس لیے کہ شادی کے موقع پر اصل میں گھر جو آباد ہوتا ہے وہ لڑکے کا ہوتا ہے, اصل خوشی وہاں ہوتی ہے, یہ خوشی کا موقع ہے, اپنی خوشی میں دوستوں کو عزیزوں کو ضرور شامل کرو, لیکن اسراف نہ ہو, تبذیر نہ ہو, تو کھانا کھلانا ہے سادگی کے ساتھ کھانا کھلا دو, جس کی بھی ساتھ ہے, کھانا نہیں کھلا سکتے تو شیرینی تقسیم کر دو بلا کر. یہاں تک بھی بات آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ لوگوں کو بلائے، لوگ اپنے گھروں سے کھانا لا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر شریک ہو جائیں، اس کی خوشی میں شامل ہو جائیں، یہ بھی ولیمہ ہے. اتنا سادہ اور آسان بنا ہے. مرگ ہو گئی ہے، اب اس کے لیے سب سے پہلا تحفہ جو ہے وہ جنازہ ہے. نماز جنازہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شریک ہونا چاہیے، یہ ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کا اصل وقت. نامہ اعمال بند ہو گیا ہے، اب ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ عزت اور احترام سے اسے رخصت کریں، سب مل کر سفارش کریں اللہ سے کہ پروردگار تو اس کی مغفرت فرما دے، زیادہ سے زیادہ لوگ جنازے میں شریک ہوں. نماز جنازہ کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ جنازے کی دعائیں کن کو یاد ہیں؟ جو اصل دین ہے وہ غائب. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں گے مسجد میں یا مسجد کے پاس، فرض نماز نہیں پڑھیں گے، جنازے میں کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ تدفین. تو میں جنازے میں شریک ہونا بہت بڑا ثواب ہے، اور جو تدفین میں بھی شریک ہو اس کا ثواب دگنا ہو گیا. اور تدفین کے بعد ایک مرتبہ پھر دعا، اس کے بعد اپنے اپنے طور پر دعا کرتے رہو. ایصال ثواب کے جو جائز طریقے ہیں ہر شخص اپنے طور پر کرے، کوئی اجتماعی تقریب سنت سے ثابت نہیں. اس کے بعد کوئی اور، سب ہمارے اضافے. جب اجتماعی تقریب کریں گے بوجھ کس پر آئے گا؟ جس کے ہاں مرگ ہو گئی ہے بیچارہ، پہلے وہ غم اور رنج میں ڈوبا ہوا ہے، اب آپ اس کے اوپر خرچ کا بوجھ لادتے چلے جائیں. سوئم اس نے کرانا ہے، پتہ نہیں چہارم بھی ہوگا، وہ پنجم بھی ہوگا، کوئی ساتواں بھی ہوگا، کوئی دسواں بھی ہوگا، چہلم تک تو اس کی جان عذاب میں رہے گی. ہاں ایک طبقہ ہے جس کے گھر عید ہو جاتی ہے کہ وہاں روزانہ کھانا پہنچ رہا ہے، اس بہانے یہ ہے مذہب کے نام پر جو جبر، بلکہ یہاں پر معاشرتی جبر ہے، سوشل کمپلشن. یہ ہر شخص کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نہیں کرے گا تو ناک کٹ جائے گی معاشرے. ان سب بوجھوں سے نجات دلایا تھا نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہے رونے کا مقام. اب فرمایا وہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی خبریں سابقہ آسمانی کتابوں میں تھی، خبر نہیں کہنا چاہیے، بشارت، خوشخبری، نوید، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ لوگ کے جن کے لیے اللہ کی رحمت خاص جو ہے وہ اللہ نے مخصوص کر دی ہے، وہ ان کے سچے فالوورز ہیں جنہوں نے اتباع کیا. اتباع کے لیے راستہ کیا ہے؟ کیسے کریں اتباع؟ فالذین آمنوا بہ، وہ لوگ کے جو ان پر ایمان لائے. پہلی بات، زبان سے محض نہیں دل سے یقین ہو کہ اس اللہ کے نمائندے ہیں جو شہنشاہ ارض و سماوات ہے، ہم سب کا خالق، جس نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، جس نے ایک بار پیدا کیا دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اسی نے اپنے رسول کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حیثیت سے ان کو ماننا، تسلیم کرنا. الذین آمنوا به وعزروه، جو ان کی عزت کریں، حمایت کریں، احترام کریں. یہاں تک تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موروثی طور پر مسلمانوں میں پیدا کر دیا، یہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، سوائے ان کے اندر کہ جن کے اندر منافقت ہے، انہیں رسول کے احترام سے بھی الرجی ہوتی ہے، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن یہ لازماً ایمان کی لازمی شرط، جیسے کہ ہم اس سے پہلے سورہ حجرات میں پڑھ چکے ہیں، معمولی سی بھی بے ادبی نادانستہ طور پر بھی ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو تمام نیکیاں ضائع. اب یہ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے. تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، وَنَصَرُوهُ، وقت کم ہے میں خلاصہ بیان کروں گا. تیسری شرط جو سچا امتی بننا چاہے اسے کرنا کیا ہے؟ وہ جو مدد کریں اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نصرت کس کام میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے سیرت میں کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی کا کوئی احسان کبھی نہیں قبول کرتے تھے. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوں اور آپ کوڑا ہاتھ سے گر جائے تو آپ بجائے اس کے کہ کسی کھڑے ہوئے شخص سے کہیں کہ اس کو اٹھا کے مجھے پکڑا دو، آپ کو یہ زیادہ پسند تھا کہ سواری بٹھا کے خود اتر کے وہ کوڑا اٹھائیں. ذات کے لیے نہیں. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری مثال سیرت سے ملتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں میں سر فہرست، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے، ثانیے اسلام و یارو، ثانیے اسلام و غارو بدر و قبر. بعد میں ایک مصرع میں کہا ہے ابو بکر صدیق کون ہے؟ اسلام لانے والے دوسرے حضور کے بعد، نمبر دو. غار میں دوسرے تھے، ازما فی الغار، ثانی اثنین ازما فی الغار، غار ثور میں. بدر میں دوسرے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر جو شخص برہنہ شمشیر لے کر کھڑا ہوا ہے آپ کی حفاظت کے لیے، وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ. اور قبر میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے مصاحبت ملی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو. اس میں تو کوئی شک نہیں ان کا مقام کیا ہے. جب ہجرت کا موقع آیا، معلوم تھا مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ اب کسی بھی وقت اجازت مل جائے گی کہ اب جا سکتے ہو. رسول اپنے جس مقام پر اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ واضح اجازت اللہ کی طرف سے نہ آ جائے. جب اجازت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو ہی بتایا. چند افراد رہ گئے تھے، ان میں وہ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، کہ اجازت مل گئی. انہوں نے اپنے طور پر تیاری کر رکھی تھی، دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، بہت صحت مند سفر کے لیے. انہوں نے خوشی خوشی یہ بتایا کہ اللہ کے رسول آپ مطمئن رہے، میں نے سواری کا انتظام کر رکھا، دو اونٹنیاں جو ہیں تیار. فرمایا کہ نہیں، ایک اونٹنی جو ہے جو تم نے میرے لیے تیار کی ہے اس کا پیسے میں ادا کروں گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہے اس پر رو پڑے کہ اللہ کے رسول یہ جان اور مال کا کسی اور کے لیے، یعنی اپنے جس کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر جس نے جو احسانات کیے دنیا میں، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا یہ احسان بھی قبول نہیں کر رہے. ذات کے لیے اس درجے خوددار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک کام کے لیے نصرت، اس کے لیے پکار لگا رہی ہے، وہ جو مشن تھا جو اللہ تعالی نے دیا، غلبہ دین کا مشن، اس رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے کا مشن، جس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں آج مسلمانوں. اور جو سچا امتی ہے وہ اس مشن میں ان کا مددگار ہے. مدد نہیں کر رہا تو سوچے اپنے بارے میں وہ کہاں کھڑا ہے. اسی مشن کے لیے جہاد و قتال کی فرضیت آئی ہے، اور کس کے لیے آئی ہے؟ اللہ کے دین کو قائم و غالب کرنا. صحابہ کرام اسی کے لیے نکلے تھے، مدینے کی گلیاں چھوڑی تھی انہوں نے اس مشن کی تکمیل کے لیے. انہیں بہت عزیز تھی مدینے کی گلیاں، لیکن انہیں معلوم تھا یہ مشن اس سے بھی زیادہ مقدم ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی چیز، چنانچہ سورہ صف میں جہاں خاص طور پر ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا، اس کے فوراً بعد ایک تو مسلمانوں سے کہا کہ اگر نجات آخرت کی چاہتے ہو تو اللہ سے ایک ڈیل کر لو، اور وہ کیا ہے؟ اب اس مشن کے لیے جہاد کرنا ہوگا، یجاہدون فی سبیل اللہ، جان اور مال لگانا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد ایک آیت کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ اللہ کے دین کے غلبے کا مشن جو ہے اللہ اور رسول کی مدد ہے، مددگار بن جاؤ اللہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو تیسرا کام یہ ہے کہ جو ہر اس مسلمان پر جو سچا امتی بننا چاہے، سچے فالوورز ان کی یہ نشانی. آخری بات فرمائی واتبعوا نور الذی انزل معہ، اور وہ اس نور کا اتباع کریں، وہ نور ہدایت جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یہ قرآن حکیم، یہ اس ہدایت کو فالو کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کی شرح ہے. وہ نور بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، وہ جو وحی حدیث کی شکل میں آپ کی زبان سے ادا ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے. پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، یہ چوتھی شرط ہے. جو ان کو پورا کریں گے اولئک هم المفلحون، یہی ہیں اصل میں کامیاب، یہی ہیں اصل میں سچے امتی، یہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار، یہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فالوورز، آپ کا اتباع کرنے والے. اتباع یہ، تو حضور سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر راستہ قرآن نے بتا دیا. اور اس کی سب سے بڑی مثال عملی خود صحابہ کرام، اس لیے کہ اس معاملے میں ہمارے لیے اسوہ صحابہ ہیں. زندگی کے ہر معاملے میں اسوہ رسول، اسوہ ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، لیکن ہم آ حضور سے محبت کا اظہار کیسے کریں، عقیدت کا اظہار کیسے کریں، اپنی وفاداری جو ہے وہ کیسے ثابت کریں، اس کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ اس کے لیے نمونہ اللہ نے اسی وقت ساتھ ہی بھیج دیا، وہ صحابہ کرام کی شکل. سچی محبت ہے تو ان کے طور طریقوں کو اختیار کرو، جو چیز انہوں نے کی ہے وہ ہے اصل میں اظہار کا وہ صحیح طریقہ جو اللہ کو پسند ہے، اور باقی معیار یہاں پر درج کر دیا. سیرت کا اصل پیغام میرے نزدیک یہ ہے آج میرے اور آپ کے. اللہ تعالی ہمیں اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ لوں گا مزید. جو تحریک چلی تھی، تحریک کے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ دینی جماعتوں کا ایک اتحاد ہوا، اجتماعی ایفرٹ ہوئی، بڑے بڑے مظاہرے جو ہیں وہ کراچی میں ہوئے، لاہور میں ہوا، اور اب 20 تاریخ کے لیے اعلان تھا پشاور کا. مطالبے بڑے واضح تھے، ان سب کا تعلق 295C سے تھا اور اس معاملے سے تھا. الحمدللہ کہ دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، عوام کے اندر جو محبت رسول ہے اب اس کو آگے صحیح رخ پر لانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اصل کردار علماء کا ہے. بہرکیف اس کا اظہار ہوا، آپ نے دیکھا کراچی میں تو انسانوں کا سیلاب تھا، لاہور کی ریلی بھی جو ہے اصل میں چونکہ اس کی صورتحال ایسی تھی کہ ایک ہی نظر میں پورا جلسہ گاہ نظر نہیں آتی تھی، اس لیے اس کا وہ امپیکٹ اس انداز سے نہیں ہو سکا جو کراچی کے ریلی کا تھا. لیکن معلوم ہے کہ یہاں بھی لاہور کے اعتبار سے یہ غیر معمولی ریلی تھی اور جلسہ تھا کہ جو ہوا ہے بہت بڑا. اور پھر دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی ایک پلیٹ فارم پر اس مقصد کے لیے، الحمدللہ کہ ہمارے دشمن ہمیں لڑانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے کے خلاف آستینیں تان کر اور بالکل مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل اکٹھا کر دیتا ہے. وہ محبت جو حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مسلمانوں کو پھر اکٹھا کر دیتا ہے. بار کیف اس میں چونکہ اب ہوا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یقین دہانیاں مساری موصول ہو گئی ہیں کہ جن کا مطالبہ کیا گیا تھا، چنانچہ پچھلے جمعے ہی کو لاہور میں پھر اے پی سی ہوئی تھی، اور جو دینی جماعتوں کے قائدین کا اجتماع تھا، اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں تو اس میں بھی مجھے شرکت کا موقع ملا، اور اس آخری میں بھی میں شریک تھا اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہاں یہ طے ہوا کہ چونکہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، لہذا اب ہم جو پشاور کی ریلی ہے اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کرتے ہیں. اور اب آج کے دن کو خاص طور پر یوم تشکر کے طور پر منایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ان بڑی ہی کمزور سی اور قلیل سی کوششوں کو شرف پذیرائی بخشی ہے. اور حالانکہ حکومت کے اوپر کتنا دباؤ تھا آپ کو معلوم ہے, پورا امریکہ, یورپ, یہ سارے جو ہے ویسٹ, یورپی یونین کے پارلیمنٹ کی طرف سے براہ راست ہماری حکومت کو آرڈر مل رہا ہے 295C ختم کی جائے, آسیہ بی بی کو رہا کیا جائے. پوپ صاحب مطالبہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو صورتحال تھی اور اس کے باوجود عوام جب کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ بالآخر حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے. وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, اور یہی راستہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم نفاذ شریعت کی منزل سر کر سکتے ہیں اس ملک میں. یہ دینی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, تحریک چلائیں اس کے لیے, تو انشاءاللہ یہ منزل بھی سر ہو سکتی ہے. اور خوشائن پہلو یہ ہے کہ اب جو ایک مرتبہ اکٹھ ہو گیا ہے تو جہاں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم یہ منسوخ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ یہ مطالبات اس کے حوالے سے جو ہماری یہ تحریک تھی قابل اطمینان حد تک اب حکومت نے تسلیم کر دی ہے. اس کی تفصیل بھی ہے میرے پاس, اب یہ ہے کہ میں وقت نہیں ہے کہ میں اس کو تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. اخبارات میں کچھ چیزیں آ چکی ہیں, لیکن ساتھ یہ طے ہو گیا کہ فورم جو اب بن گیا دینی جماعتوں کا یہ قائم رہے گا تاکہ اگر حکومت دوبارہ بدنیتی کا معاملہ کرے تو پھر دوبارہ اس کو ہم اٹھائیں گے اور پھر عوام کو لائیں گے. اور نہ صرف یہ کہ اس ایشو کے لیے بلکہ آگے بھی اسلامائزیشن کے حوالے سے, یہاں تک کہ نفاذ شریعت کی منزل تک انشاءاللہ اس فورم کو برقرار رکھا جائے گا اور اس رخ پر پیش قدمی کی جائے گی. الحمدللہ کہ ان جذبات کا اظہار ہوا ہے آخری جو اے پی سی ہوئی ہے. اللہ کرے, اللہ سے دعا ہے, ہمیں ایک طرف واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہاں حکومت کی جو بدنیتی تھی اور عالمی قوتوں کا دباؤ تھا, اور اصل میں وہ جس طرف جا رہے تھے وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو بالکل مٹانے کی طرف جا رہے تھے, اگر یہاں بریک نہ لگائی جاتی تو ان کی ہمت اور بڑھتی, اور اس کے بعد بقیہ بھی جو ان کے ایجنڈے پر ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, ایک ایک کر کے ان سب میں انہوں نے پاکستان کو کارنر کر کے اور اس ملک کو ایک خالص سیکولر لبرل بنا دینا تھا. جو بھی اسلامی تشخص کے تھوڑے بہت نشانات ہیں وہ بھی مٹ جاتے. اب یہ ہے کہ یہاں سے میں سمجھتا ہوں دوبارہ ایک بہتری کی طرف ایک سفر شروع ہو سکتا ہے. تو یہ اس پر بہت قلب کی گہرائیوں سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ تجویز بھی کیا گیا کہ سب لوگ شکرانے کے دو نفل بھی پڑھیں, اس کا ضرور اہتمام کریں, اور ساتھ خلوص دل سے دعا کریں کہ آئندہ جو ہے اس طرف ہم مثبت رخ پر سفر کرتے ہوئے شریعت کے نفاذ کی منزل تک پہنچیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب